کتاب عظیم کشمکش، باب 42، کشمکش کا خاتمہ۔ ہزار سالہ زمانے کے اختتام پر مسیح یسوع دوبارہ اس دھرتی پر آتا ہے۔ اس کے ہمراہ نجات یافتہ کی بہت بڑی گروہ اور پاک فرشتوں کا جلو ہے۔ جیسے ہی وہ جاہ و جلال کے ساتھ نیچے اترتا ہے، وہ بدکار مردوں کی فوج کو جی اٹھنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ اپنا اجر لے لیں۔ سمندر کی ریت کی مانند انگنت مرد و زن کی فوج آگے بڑھتی ہے، جو پہلی قیامت میں زندہ ہوئے ان میں اور دوسری قیامت میں زندہ ہونے والوں میں نمایاں فرق ہے۔ راست باز غیر فانی جوانی اور دلکشی سے ملبس ہیں، جبکہ بدکاروں پر موت اور بیماری کے داغ دھبے ہیں۔ یہ بڑی بھیڑ خدا کے بیٹے کے جلال کو دیکھنے کے لیے مڑی اور پھر یک زباں ہو کر پکار اٹھی، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ مسیح یسوع کی محبت کے اظہار میں نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ سچائی نے ان کے لبوں کو یہ کہنے پر مجبور کیا تھا۔ جیسے یہ بدکار قبروں میں گئے تھے، مسیح کے خلاف اسی دشمنی اور باغی روح کے ساتھ قبروں میں سے نکلے۔ ان کے لیے کوئی اور مزید آزمائشی وقت نہیں ہے جس میں وہ اپنی ماضی کی زندگیوں کے نقائص دور کر سکیں۔ اب تو انہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ زندگی بھر کے گناہوں نے ان کے دلوں کو نرم نہیں کیا۔ اگر انہیں دوسرا آزمائشی وقت دے بھی دیا جاتا تو وہ اسے بھی خدا کے تقاضوں کو ٹھکرانے اور اس کے خلاف بغاوت کو اکسانے میں گزار دیتے۔ مسیح یسوع کوہ زیتون پر اترتا ہے، جہاں سے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر چڑھا تھا اور جہاں فرشتوں نے اس کے دوبارہ آنے کے وعدے کو دہرایا تھا۔ نبی فرماتا ہے، خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ۔ اس روز وہ کوہ زیتون پر، جو یروشلم میں مشرق میں واقع ہے، کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، ایک بڑی وادی بن جائے گی اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ زکریا 14:5 اور 4-9 تک۔ جیسے کہ نیا یروشلم بڑی شان و شوکت اور چمک دمک کے ساتھ آسمان سے نیچے آتا ہے، تو اس جگہ آ کر ٹک جاتا ہے جو اس کے لیے پاک کی گئی ہے، اور مسیح یسوع اپنے لوگوں اور فرشتوں کے ساتھ اس میں داخل ہوتا ہے۔ اب ابلیس آخری بار اقتدار اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر جد و جہد کی تیاری کرتا ہے۔ اب وہ اپنی قوت اور قدرت سے محروم ہو چکا ہے اور مکر و فریب کا کام اس سے جاتا رہا ہے، لہذا بدی کا یہ شہزادہ دلگیر اور مفلوک الحال ہو گیا۔ لیکن جب بدکار زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک بڑے جمع غفیر کو اپنی طرف کھڑے دیکھتا ہے، اس کی امید زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ عظیم کشمکش سے دستبردار نہیں ہوگا، بلکہ تمام کھوئی ہوئی فوجوں کو وہ اپنے جھنڈے تلے جمع کرے گا اور خود ان کا سپہ سلار ہوگا اور اپنی تجاویز کی تکمیل کرے گا۔ تمام بدکار تو شیطان کے اسیر ہیں۔ مسیح یسوع کو ترک کرنے سے انہوں نے باغی لیڈر کے اختیار کو قبول کر لیا ہے۔ وہ اس کے مشورے کو قبول کرنے اور اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر بڑی چالاکی سے وہ خود کو ابلیس تسلیم نہیں کرتا، بلکہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شہزادہ ہے اور دنیا پر اس کا جائز حق اور اختیار ہے، اور اس کی اس میراث کو زبردستی اس سے چھین لیا گیا ہے۔ وہ اپنی رعایا کو، جو دھوکہ کھا چکی ہے، اسے بتاتا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے اور وہی اپنی قوت سے انہیں قبروں میں سے باہر لایا ہے، اور وہی انہیں ظالم حکمرانوں سے چھڑائے گا۔ مسیح یسوع کی حضوری دور ہو گئی ہے اور شیطان اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے معجزے اور عجائب دکھاتا ہے۔ وہ کمزور کو توانا کرتا ہے اور سب کو اپنی قوت اور روح سے ابھارتا ہے۔ وہ ان کے سامنے یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ آؤ مقدسین کے کیمپ پر حملہ کر کے خدا کے شہر پر قبضہ کر لیں۔ وہ شیطان خصلت اس بے شمار ہجوم کو جو قبروں سے زندہ ہو گیا تھا، اسے بتاتا ہے کہ وہ ان کا لیڈر ہے اور اس قابل ہے کہ وہ خدا کے شہر پر حملہ کر کے وہاں اپنا تخت اور بادشاہت قائم کر لے۔ اس بہت بڑی ملی جلی بھیڑ میں طوفان سے پہلے نسل کے لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی علمداری کو قبول کر رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے تمام علم و ہنر کو اپنی بڑھائی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ان کے فن سے معلوم ہوتا تھا کہ ان میں خداداد قابلیت موجود ہے، مگر ان کی جابرانہ ایجادات نے زمین اور خدا کی شبی کو بگاڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ خداون نے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس بھیڑ میں بادشاہ اور جرنیلز تھے جنہوں نے کبھی کوئی جنگ نہ ہاری تھی، ایسے بڑے جنگجو جن کی آمد سے بادشاہتیں لرز اٹھتی، موت نے ان میں کوئی تبدیلی نہ پائی۔ جب وہ قبر سے باہر آئے تو انہوں نے اپنے خیالات کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ختم کیا تھا۔ ان کا وہی فتح کرنے کا جنون تھا جو مرنے سے پہلے ان پر سوار تھا۔ شیطان اپنے فرشتوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرتا ہے، پھر بادشاہوں اور فاتحین اور سورماؤں سے مشورہ کرتا ہے۔ وہ سب مل کر اس تعداد اور قوت کو دیکھتے ہیں جو ان کی طرف ہے، اور وہ سب کہتے ہیں کہ وہ آرمی جو شہر کے اندر ہے ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے، اس پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ نئی یروشلم کی دولت اور جلال پر قابض ہونے کی تجویز بناتے ہیں، فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، ہوشیار اہل حرفہ سامان حرب تیار کرنے کے لیے۔ ملٹری لیڈرز اپنی کامیابیوں کے قصے سنانے لگے اور بھیڑ کو کمپنیز اور ڈویژنز میں الگ الگ کرنے لگے۔ بلاخر آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ان گنت افواج حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی فوج کسی بھی زمینی فاتح نے کبھی طلب نہیں کی، بلکہ جب سے دھرتی پر جنگوں کا آغاز ہوا کئی کئی بادشاہوں کی مشترکہ فوجیں بھی ان کے مقابلے میں کم رہیں۔ شیطان جو سب سے بڑا جنگجو ہے ہراول دستے کی پیشوائی کر رہا ہے، اور اس کے بدکار فرشتے اپنی فوجوں کو لے کر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بادشاہ اور جنگجو اس کی ٹرین میں ہیں۔ دیگر ہجوم بڑی بڑی کمپنیوں کی صورت میں اپنے اپنے مقرر کردہ لیڈروں کے تحت ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ملٹری کے قاعدہ کے مطابق دوش بدوش درجہ وار سب زمین کے ٹوٹے پھوٹے ناہموار راستوں سے ہوتے ہوئے خدا کے شہر کی طرف بڑھے۔ مسیح یسو کے حکم پر نئے یروشلم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ابلیس کی فوجوں نے شہر کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اب مسیح یسو ایک بار پھر دشمنوں کو اپنی جھلک دکھلاتا ہے۔ شہر سے بہت بلند سونے کی چمکتی ہوئی فاؤنڈیشن پر تخت ہے۔ اس تخت پر خدا کا بیٹا ہے اور اس کے گرد گرد اس کی رعایا ہے۔ مسیح یسو کی اس عظمت کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی قلم اسے ورتائے تحریر میں لا سکتا ہے۔ ابدی خداوند کا جلال اپنے بیٹے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی موجودگی کی تجلی نے خدا کے شہر کو بکائے نور بنا رکھا ہے، اور وہ نور اس کے پھاٹکوں سے باہر نکل کر ساری دنیا کو منور کر رہی ہے۔ تخت کے بہت قریب وہ لوگ ہیں جو ایک وقت شیطان کے کام کے لیے بڑا جوش و خروش رکھتے تھے، مگر انہیں آگ میں جلتی ہوئی لکٹی کی مانند نکال لیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے نجات دہندہ کی بڑی لگن اور عقیدت کے ساتھ پیروی کی۔ اس کے بعد وہ تھے جنہوں نے بے ایمانی اور ناراستی کے درمیان مسیحی کردار کی تکمیل کی، اور انہوں نے شریعت کی اس وقت تعظیم کی جب ساری مسیحی مملکتوں نے اسے منسوخ کر دیا۔ اس کے علاوہ کروڑہا لوگ تمام زمانوں کے تھے جو اپنے ایمان کی خاطر شہید کر دیے گئے تھے۔ پھر ان سے پرے ہر قوم اور زبان اور قبیلے سے ایسی بڑی بھیڑ تھی جنہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ وہ تخت اور برہ کے سامنے سفید جاموں میں ملبوس اور ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں لیے ہوئے تھے۔ مکاشفہ 7:9۔ ان کی جنگ ختم ہو گئی اور وہ فتح مند ہوئے۔ وہ اچھی دوڑ دوڑے اور انعام پایا، کھجور کی ٹہنیاں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ ان کی فتح کی علامت ہے، اور سفید لباس مسیح یسو کی راست بازی کی علامت ہے جو اب ان کی اپنی راست بازی بن گئی ہے۔ نجات یافتہ حمد و ثنا کا گیت شروع کرتے ہیں جس کی صدا آسمان کی دیواروں میں بازگشت کرتی رہتی ہے۔ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے، مکاشفہ 7:10۔ آیت فرشتے اور سرافیم اس حمد میں اپنی آوازیں ملاتے ہیں۔ جیسے نجات یافتہ نے شیطان کی قوت اور جبر کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ابلیس کے جبر سے کسی اور نے نہیں بلکہ صرف مسیح کی قدرت نے انہیں فتح بخشی۔ اس سارے چمکتے دمکتے گروہ میں سے کسی نے بھی دعویٰ نہ کیا کہ انہوں نے بذات خود فتح پائی، بلکہ ہر گیت کا مرکزی نوٹ یہی تھا کہ نجات ہمارے خدا اور برہ کی طرف سے ہے۔ زمین اور آسمان کے باشندوں کے مجمع کی موجودگی میں خدا کے بیٹے کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور اب اسے سپریم قوت و اختیار بخشا جاتا ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ ان باغیوں کی حکومت اور ان کے خلاف کاروائی کرتا ہے جنہوں نے اس کی شریعت اور اس کے لوگوں کو پامال کیا۔ نبی فرماتا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ کے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ مکاشفہ 20:11-12 آیت۔ جیسے ہی کتابوں کا ریکارڈ کھولا گیا، مسیح یسوع بدکاروں پر نگاہ کرتا ہے۔ انہیں اپنے ایک ایک گناہ کے بارے علم ہو گیا جو ان سے سرزرد ہوا تھا۔ انہیں صاف صاف پتہ چل گیا کہ پاکیزگی اور راستی کی راہ میں ان کے قدم کہاں کہاں لڑکھڑا گئے تھے، اور خدا کی شریعت کو عدول کرنے میں انہیں گھمنڈ اور بغاوت نے کہاں تک اکسایا تھا۔ بہکانے والی خواہشات جن کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی اور گناہ میں پھنس گئے، اور وہ برکات جن کو انہوں نے ٹھکرا دیا، خدا کے ایلچیوں کی تحقیر کی، تنبیہ کو نظر انداز کیا، ڈٹائی سے رحم کی لہروں کو پیچھے دھکیل دیا، غیر تائب کے سامنے یہ سب کچھ ایسے آ گیا جیسے اس کے حروف آگے سے لکھے گئے ہوں۔ تخت کے اوپر صلیب نمودار ہوئی، اور پیش نگاہ آدم کی آزمائش اور گرنے کے مناظر تھے، اور نجات کی تجویز کے پہیم اقدام تھے۔ مسیح یسو کی پیدائش، اس کی سادہ ابتدائی زندگی اور فرما برداری، دریائے یردن میں بپتسمہ، بیابان میں روزہ اور آزمائش، عوامی خدمت، عوام کو آسمان کی بیش قیمت برکات کے بارے بتانا، محبت اور رحم سے بھرپور دن، دعائیہ راتیں، اور پہاڑوں کی تنہائی میں جاگنا، حسد، نفرت، بغض کی سازشیں، گتسمنی باغ میں تمام دنیا کے گناہ تلے اس کی جان کنی کی حالت، دغا سے اسے قاتل بھیڑ کے حوالے کرنا، اور اس رات کے ہولناک مواقع، مزاحمت نہ کرنے والا قیدی، اس کے اپنے شاگردوں کا اسے چھوڑ جانا، یروشلم کی گلیوں میں جلدی جلدی سے گزرنا، خدا کے بیٹے کی حنا کے سامنے پیشی جس کا اہتمام سردار کاہن کے محل میں کیا گیا، پلاطوس کی عدالت میں، ظالم اور بزدل ہیرودیس کی عدالت میں، اور موت کا فتویٰ، یہ سب کچھ ہو بہو دیکھا گیا۔ اب ٹھٹھا مارتی ہوئی بھیڑ کے سامنے آخری مناظر دکھائے گئے۔ صبر اور تکلیف برداشت کرنے والا کلوری کی راہ پر چل پڑا۔ آسمانی شہزادہ صلیب پر لٹک رہا ہے، مغرور کاہن اور رزیلیوں کا گروہ اس کی موت پر ٹھٹھا مارتا ہے۔ چٹانوں کا تڑکنا، خلاف فطرت گھپ اندھیرا، زمین میں بھونچال، قبروں کا کھلنا، اس وقت پر مہر ہے جب دنیا کے نجات دہندہ نے اپنی جان دی۔ یہ ہولناک نظارہ جیسا بھی تھا ہو بہو دیکھا گیا۔ شیطان اور اس کے فرشتے اور اس کی رعایا اپنی کرتوت کی تصویر کو دیکھے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ ہر ایک ایکٹر اپنے اس کردار کو یاد کر سکتا تھا جو اس نے اس میں ادا کیا تھا۔ ہیرودیس جس نے بیت لحم کے معصوم بچوں کو قتل کیا تاکہ وہ اسرائیل کے بادشاہ کو تباہ کر سکے، بد ذات ہیرودیس جس کی قصوروار روح پر یوحنا بپتسمہ دینے والے کا خون ہے، کمزور اور موقع پرست پلاطوس، ٹھٹھا مارنے والے سپاہی، کاہن اور حکمران، اور وہ جنونی بھیڑ جو یہ کہتی تھی کہ اس کا خون ہماری اور ہمارے بچوں کی گردن پر ہو، ان سبوں نے اپنے قصوروں کی شدت کو دیکھا۔ اب انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور سے فضول چھپنے کی کوشش کی، جس کا جلال سورج کی روشنی کو بھی مات کرتا تھا، اور نجات یافتگان نے اس کے قدموں میں یہ کہہ کر اپنے تاج رکھ دیے کہ اس نے میرے لیے جان دی۔ یہ بھیڑ جس کا کفارہ دیا گیا، اس میں مسیح یسو کے رسول بھی ہیں، جن میں رستم، صفت، پالوس، سرگرم پترس، پیارا یوحنا اور اس کے راست باز وفادار بھائی اور اس کے ساتھ شہیدوں کی بہت بڑی تعداد۔ دیواروں کے باہر وہ نفرت انگیز اور خبیث لوگ تھے جنہوں نے انہیں اذیتیں پہنچائیں، قید میں ڈالا اور قتل کیا تھا۔ ان میں نیرو بھی ہے جو بدکار، جابر اور بدنفس شریر انسان تھا۔ وہ ان لوگوں کی شان و شوکت اور خوشیاں دیکھ رہا ہے جنہیں اس نے ایک وقت اذیتیں پہنچائی تھیں اور جسے ان کی شدید تکلیف سے بڑی راحت ملی تھی۔ وہاں اس کی ماں بھی تھی جو اپنے کام کے نتیجے کی گواہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے نمونے اور اس کی تاثیر سے اس کے بیٹے کے برے جذبات کو حوصلہ افزائی ملی، اور جرائم اور بدکاریوں کا جو اس سے پھل حاصل ہوا، اس نے دنیا کو لرزا برانادام کر دیا۔ وہاں پوپ کے اقتدار کے حامی پریسٹ اور کلیسیا کے نمایاں عہدے داران بھی موجود ہیں جو مسیح یسو کے ایلچی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اپنے لوگوں کے ضمیروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھانسیاں اور شکنجے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے متکبر اس کف اعظم بھی ہیں جو خود کو خداوند سے بزرگ سمجھتے ہیں اور اس کے احکام کو تبدیل کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ وہ کلیسیا کے خود ساختہ فادرز بادل ناخواستہ مانتے ہیں کہ انہیں اپنی خطاؤں کا خدا کو حساب دینا ہے۔ دیر بعد انہیں معلوم ہوا کہ خداوند خدا جو عالم الغائب ہے، وہ اپنی شریعت کے بارے بڑی غیرت رکھتا ہے اور وہ مجرم کو رہا نہیں کرے گا۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسو اپنے ان لوگوں کو بہت چاہتا ہے جنہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، اور اب انہیں اس کے اس کلام کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ متی 25 باب 40 آیت۔ تمام بدکار دنیا خدا کی عدالت میں کھڑی ہے۔ اس پر آسمانی حکومت کے خلاف سازش کا الزام ہے۔ ان کے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی بھی نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی معقول بہانہ ہے۔ ان پر ابدی موت کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ اب یہ سب کے سامنے ثبوت ہے کہ گناہ کی مزدوری برتری، خود مختاری اور ابدی زندگی نہیں، بلکہ غلامی، تباہی اور ابدی موت ہے۔ اب بدکار دیکھ رہے ہیں کہ انہیں باغی زندگی سے کیا نقصان اٹھانا پڑا، اور جب انہیں عظیم اور شاندار ابدی جلال کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، اور اب انہیں یہ بہت ہی مرغوب دکھائی دے رہی ہے۔ تمام برباد ہونے والی روحیں چلا چلا کر کہتی ہیں، مجھے یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا تھا مگر میں نے ان سے کنارہ کرنے کا انتخاب کیا۔ یہ کس قدر حماقت ہوئی! میں نے امن، انبساط اور عزت اور توقیر کے بدلے بدبختی، روح سیاہی اور تشویش کو چن لیا۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے ان کی بے دخلی مبنی بر انصاف ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں سے یہ اندھیا دیا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ مسیح یسو ہم پر بادشاہی کرے۔ متی 19 باب 14 آیت۔ بدکاروں نے بے خود ہو کر خدا کے بیٹے کی تاج پوشی کو دیکھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں الہی شریعت کی تختیاں دیکھی، وہ آئین دیکھے جن کی انہوں نے حقارت کی تھی، انہوں نے مخلصی یافتہ کے خوشی کے نعروں اور عقیدت کو دیکھا، اور جب ان کی حمد و ثنا کے گیتوں کی آواز شہر کی دیواروں سے باہر گونجی، سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ مکاشفہ 15:3۔ اور سجدے میں گر کر زندگی کے شہزادے کی پرستش کی۔ مسیح یسوع کی شان و شوکت اور عزت و حشمت دیکھ کر ابلیس پر جیسے فالج گر گیا ہو، وہ جو ایک وقت سایہ افغان کروبی تھا، اسے یاد آیا کہ وہ کہاں سے گرا ہے۔ صبح کا روشن ستارہ کتنا بدل چکا ہے! وہ کونسل جس میں اس کی ایک وقت بڑی عزت افزائی ہوتی تھی، وہاں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا فرشتہ باپ کے جلال کو پردہ کیے کھڑا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ایک فرشتے نے، جو شوکت و حشمت سے بڑھ کر تھا، اس نے مسیح یسوع کے سر پر تاج رکھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس فرشتے کا ممتاز مرتبہ اس کا ہو سکتا تھا۔ اسے اپنی قدوسی اور پاک دامنی کے زمانے والے گھر کی یاد آئی، جہاں اس وقت تک امن و ایمان، اطمینان اور کنایت تھی، جب تک وہ خداوند خدا کے خلاف بڑبڑانے اور مسیح سے حسد نہ کرنے لگا۔ اس کے الزامات، اس کی بغاوت اور فرشتوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس کے مکر و فریب، اس کی مسلسل ہٹ دھرمی، ان سب برائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اس نے کوئی کوشش نہ کی، جب خداوند نے اسے وقت دے رکھا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو بہو آ گیا۔ اس نے اس کام کا اعادہ کیا اور اس کا نتیجہ دیکھا جو اس نے انسانوں کے درمیان کیا تھا۔ بنی آدم کو اپنے ہی بھائی بندوں کے خلاف دشمنی، زندگی کی ہولناک تباہی، بادشاہوں کا عروج و زوال، تخت و تاج، لمبے لمبے عرصے کے بلوے اور فساد اور انقلابات وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنی اس مخالفت کو بھی یاد کرتا ہے جو وہ ابن خدا کے کام کے خلاف مسلسل اور آل آدم کی پستیوں کی طرف بتدریج دھکیلتا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ جہنمی سازشیں بے اثر ثابت ہوئیں جو وہ ان کے خلاف کرتا رہا، جن کا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر تھا۔ جب شیطان اپنی بادشاہی میں اپنی مشقت کے ثمر کو دیکھتا ہے تو اسے صرف ناکامی اور تباہی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بار بار اس عظیم کشمکش میں اسے شکست کا منہ دیکھنا اور مغلوب ہونا پڑا۔ اسے ابدی خداوند کی قوت و قدرت کا اچھی طرح علم ہے۔ اس بڑی بغاوت کا اصل مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ شیطان خود کو حق بجانب ثابت کرے اور الہی حکومت کو اس بغاوت کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ اس نے قصداً، دانستہ اور باقاعدگی کے ساتھ بڑی کامیابی سے یہ کام کیا ہے کہ عوام اس کی اس عظیم کشمکش کے موقف کو قبول کرے جو اس نے کافی عرصے سے شروع کر رکھی ہے۔ یہ مہاسازش ہزاروں سالوں سے جھوٹ کو سچ پر برتری دلاتی رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے جب بغاوت کو حتمی شکست دی جا چکی ہے اور شیطان کی تاریخ اور کردار عیاں ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی آخری کوشش، جو مسیح کے تختے کو الٹنے اور اس کے لوگوں کو برباد کرنے اور خدا کے شہر کو اپنے قبضے میں کرنے کی ہے، اس میں عظیم دھوکے باز بے نقاب ہو چکا ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ اور الحاق کیے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اپنے مقصد میں کلی طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ مسیح یسوع کے پیروکاروں اور وفادار فرشتوں نے اس کی فتنہ پردازی کو دیکھ لیا ہے جو وہ خدا کی حکومت کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اب دنیا اسے ایک مکروہ شے خیال کرتی ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اس کی اومدن بغاوت نے اسے آسمان کے نااہل بنا دیا۔ اس نے اپنی تمام قوا کی تربیت خدا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کی تھی۔ سلامتی، پاکیزگی اور آسمان کے ساتھ مطابقت اس کے لیے بڑی عذاب کا سبب ہو گئی۔ وہ الزامات جو وہ خدا کے رحم اور انصاف کے خلاف لگاتا تھا وہ ساکت ہیں، وہ لانتان جو وہ یہوہ پر کرتا ہے اب وہ ساری اس پر آ پڑی ہے۔ اب شیطان جھک گیا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اس کی سزا مبنی بر انصاف ہے۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا؟ کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ مکاشفہ 15:4۔ عرصے سے اس جاری کشمکش میں اب صداقت اور غلط تعلیمات کے بارے سوالات واضح ہو گئے ہیں۔ تمام مخلوقات کے سامنے بغاوت اور خداوند کی شریعت کو معطل کرنے کے ثمرات سامنے آ گئے ہیں۔ شیطان کی حکمرانی کا طریقہ کار جو خدا کی حکومت کے بالکل برعکس تھا تمام کائنات کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ شیطان کے اپنے کاموں نے اسے ملعون ٹھہرایا۔ خداوند کی حکمت، اس کے انصاف اور اس کی نیکی و بھلائی کا پوری طرح بول بالا ہوا، اور یہ دیکھا گیا کہ عظیم کشمکش میں خداوند کا برتاؤ اپنے لوگوں کی بھلائی اور دنیا کے لیے بحسن رہی جو اس نے تخلیق کی۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ زبور 145 اور اس کی 10ویں آیت۔ گناہ کی تاریخ ابدیت تک اس بات کی گواہ رہے گی کہ خدا کی شریعت کی عظمت سے ہی تمام مخلوقات کی خوشی و مسرت مشروط ہے۔ عظیم کشمکش کے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کل کائنات نافرمان اور تابع فرمان دونوں یک زبان ہو کر کہتے ہیں، اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ مکاشفہ 15:3۔ انسان کے حق میں خدا باپ اور خدا بیٹے نے جو عظیم قربانی دی وہ کل کائنات کے سامنے بڑی صفائی سے پیش کی گئی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور تمام ناموں سے اعلیٰ نام پائے۔ یہ خوشی کا مقام تھا کہ اس کے لیے تیار کیا گیا کہ وہ بہت سے بیٹوں کو صلیبی موت اور رسوائی گوارا کر کے جلال میں داخل کرے۔ وہ رنج اور رسوائی جو اس نے برداشت کی بہت زیادہ تھی، مگر یہ مسرت اور جلال اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ مخلصی یافتہ پر نگاہ کرتا ہے جن میں اس کی شبی دوبارہ قائم ہو گئی ہے۔ ہر دل میں الہی تاثیر ہے، ہر ایک چہرے سے اپنے بادشاہ کی شباہت منعکس ہوتی ہے۔ وہ اپنی روح کی شدید مزاحمت کے نتیجے کو ان میں دیکھتا ہے جس سے وہ پوری طرح تسلی پذیر ہے۔ پھر اس مجمع میں ایک آواز سنائی جاتی ہے جس میں راست باز اور بدکار سبھی موجود ہیں۔ میرے ان خون خریدے ہوں کو دیکھو، ان کے لیے میں نے دکھ سہا، ان کے لیے میں نے اپنی جان دی تاکہ وہ تابد میرے حضور میں رہیں، اور جو تخت کے پاس سفید لباس میں ملبوس تھے انہوں نے یہ حمد و ثنا کا گیت گایا، ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ مکاشفہ 5:12۔ آئے گو شیطان نے خدا کے انصاف کو چاروں ناچار تسلیم کر لیا اور مسیح یسوع کے اختیار اعلیٰ کے سامنے جھک گیا، مگر اس کے کردار میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی۔ بغاوت کی روح شدید سیلاب کی طرح دوبارہ رواں ہو گئی۔ شوریدہ سری سے بھرپور ہو کر اس نے پکا قصد کر لیا کہ وہ عظیم کشمکش سے مغلوب نہیں ہوگا۔ آسمان کے بادشاہ کے خلاف ایک آخری مایوس کن جد و جہد کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ اپنی رعایا کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ انہیں فوری جنگ کے لیے ابھارتا ہے، مگر وہ کروڑوں انگنت نفوس جنہیں اس نے مکر و فریب سے بغاوت پر آمادہ کیا تھا، ان میں سے کوئی بھی اس کے اختیار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی قوت ختم ہو چکی ہے۔ بدکار لوگوں میں وہی نفرت بھر گئی جس نے شیطان کو خدا کی بغاوت پر آمادہ کیا تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ ان کا معاملہ مایوس کن ہے اور وہ کسی طرح بھی یہوہ کے خلاف فتح نہیں پا سکتے۔ اس لیے ان کا غصہ शैतान और उसके गमाशतों के खिलाफ भड़का जिन्होंने उन्हें फरेब दिया था, और वो बदरूहों से गैज़ो गज़ब के साथ उन पर टूट पड़े। खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने अपना दिल अल्लाह का सा बनाया, इसलिए देख मैं तुझ पर परदेसियों को जो कौमों में हैबत नाक हैं चढ़ा लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी के खिलाफ तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को खराब करेंगे। वो तुझे पाताल में उतारेंगे। मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया, और तुझ साया अफगन कुरूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें। मैं तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे। तू जाए इबरत होगा और बाकी ना रहेगा। हिस्केल 28 6 से 8 और फिर 16 से 19। जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के आग का ईंधन होंगे, क्योंकि खुदावंद का कहर तमाम कौमों पर और उसका गजब उनकी सब फौजों पर है। उसने उनको हलाक कर दिया, उसने उनको ज़बह होने के लिए हवाले किया। वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंदक और लू उनके प्याले का हिस्सा होगा। यसाया 9 बाब 5वीं आयत, 34वां बाब 2री आयत और जबूर 11 की 6ठी आयत। जमीन फट जाती है और उसकी तय में जो समान हर्ब छुपा हुआ था बाहर निकल आता है। उसके रखनों से खा जाने वाली आग निकलते ही आग भड़क उठती है। वो दिन आ गया जो भट्टी की तरह सोजान होगा। गर्मी की शिद्दत से हर अंसर पिघल जाता है, हत्ता कि जमीन भी और उस पर के सारे काम भी जल जाते हैं। मलाकी 4 बाब 1 आयत और दूसरा पत्रस 3 बाब 10 आयत। जमीन की सतह बहुत बड़ा पिघला हुआ टुकड़ा दिखाई देती है, जैसे कि कोई आग की झील हो। ये बदकारों की अदालत और तबाही का वक्त है, क्योंकि ये खुदावंद का इंतकाम लेने का दिन और बदला लेने का साल है, जिसमें वो सय्यून का इंसाफ करेगा। यसाया 34वां बाब 8वीं आयत। बदकार इसी जमीन पर अपना बदला पा लेते हैं। इम्साल 11:31। वो दिन आता है जो भट्टी की मानत सोजान होगा, तब सब मगरूर और बदकरदार भूसे की मानिंद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। रबुल फुआज फरमाता है, मलाकी 4 पहली आयत। बास तो चंद लम्हात में बर्बाद हो जाएंगे, जबकि दूसरे कई दिनों तक दुख सहते रहेंगे। सभी अपने अपने कामों के मुताबिक सजा पाएंगे। मुकद्दसीन के गुनाह शैतान पर मुंतकिल हो जाएंगे। वो सिर्फ बगावत के गुनाह ही की सजा पाएगा जो उसने खुदा के बंदों से करवाई। उसकी सजा उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी जिनको उसने धोखा दिया। इसलिए शैतान को अभी जिंदा रहकर तकलीफ उठानी होगी। सफाई करने वाले शोलों में बिलाखर बदकारों की शाख बुन तबाह हो जाएगी। शैतान जड़ है जबकि उसके चेले शाखे हैं। शरीयत के तकाजे के मुताबिक पूरी सजा दी गई। आसमान और जमीन ने पुकार कर यहव्वा की रास्तबाजी का ऐलान किया। शैतान का तबाही और बर्बादी मचाने का काम हमेशा हमेशा के लिए इख्तिताम को पहुंचा। 6000 साल तक उसने अपनी मनमानी की। धरती को खौफ हरास और कुल कायनात को गमों अंधों की सौगात दी। तमाम मखलूक आहें भरती और शदीद दर्द में मुबतला है। अब खुदावंद की तमाम मखलूक ने हमेशा हमेशा के लिए उसकी हजूरी और आजमाइशों से मखलसी पाली। सारी जमीन पर आराम व आसाइश है। वो यकायक गीत गाने लगते हैं। यसाया 14वां बाब 7वीं आयत। और तमाम वफादार कायनात के हर तरफ हम्द व सताइश और फतह के नारे बुलंद होते हैं। बड़ी जमायत की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज जो ये कह रही है, हैलेलुया, हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। مکاشفہ 19 باب 6 آیت۔ جب تباہی مچانے والی آگ نے زمین کو اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا تو راست باز لوگ مقدس شہر میں محفوظ تھے، جن کا حصہ پہلی قیامت میں تھا ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہ تھا، جبکہ خداوند بدکاروں کے لیے بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے سورج اور پناہ ہے۔ مکاشفہ 20 باب 6 آیت، زبور 84:11 آیت۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ مکاشفہ 21 باب 1 آیت۔ وہ آگ جو بدکاروں کو بھسم کرتی ہے وہ زمین کو پاک صاف کرتی ہے، لعنت کا ہر داغ جاتا رہا، کوئی بھی تا ابد جلنے والا جہنم نجات یافتگان کو گناہ کے ہولناک نتائج سے نہ ڈرائے گا۔ صرف ایک یاد دلانے والا مراسلہ رہ گیا، ہمارا نجات دہندہ ہمیشہ اپنے بدن پر مصلوبیت کے نشانات رکھے گا، اس کے زخمی سر پر، پسلیوں پر، اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر ظالم گناہ کے داغ ہیں۔ نبی مسیح کو اس کے جلال میں دیکھ کر فرماتا ہے، اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ حبقوق 3:4 آیت۔ چھیدی ہوئی وہ پسلی جس میں سے کرمزی خون نکلا، اس نے انسان کا خدا کے ساتھ ملاپ کرا دیا، یہی نجات دہندہ کی شان اور جلال ہے، اسی میں اس کے بچانے والی عظیم قوت پوشیدہ ہے۔ نجات کی قربانی کے ذریعے اس میں انصاف کرنے اور ان پر سزا کی کاروائی کرنے کی قوت بڑھی، جنہوں نے خدا کے رحم کی بے قدری کی تھی، اور اس کی رسوائی اور فروتنی اس کے لیے بڑی عزت کا تغمہ ہے۔ ابدی زمانوں تک کلوری کے زخم اس کی حمد و ثنا اور قوت کا باعث رہیں گے۔ اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے، قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ میکا 4:8 آیت۔ وہ وقت آ گیا ہے جس کی طرف خدا کے مقدس لوگ اس وقت سے منتظر تھے، جب سے شعلہ زن تلوار نے پہلے جوڑے کو باغ عدن میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، وہ وقت جو مسیح کے خون خریدا کی میراث ہے۔ افسیوں 1:11 آیت۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ درحقیقت یہ زمین انسان کو بطور بادشاہی کے دی گئی، جو اس نے دغا سے شیطان کے ہاتھ دے دی۔ عرصہ تک طاقتور دشمن نے اس پر قبضہ جمائے رکھا، اور اب یہ نجات کی تجویز کے ذریعے دشمن سے واپس لے لی گئی ہے، اور جو کچھ کھویا گیا تھا اسے بحال کر دیا گیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اس نے زمین بنائی اور تیار کی، اس نے اسے قائم کیا، اس نے اسے ابس پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ یسعیاہ 45:18 آیت۔ زمین کو پیدا کرنے کا حقیقی مقصد کی تکمیل ہو گئی ہے، کیونکہ اب نجات یافتہ تا ابد اس پر رہائش پذیر ہوں گے، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ زبور 37:29 آیت۔ مستقبل میں میراث کو حاصل کرنا بڑا دنیاوی اور مادی خیال لگتا ہے، اس لیے بہتیروں نے اس صداقت کو دنیاوی قدورت سے پاک جان کر شک کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ آسمان ہمارا گھر ہوگا، مگر مسیح یسو نے اپنے شاگردوں کو یقین دلایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ وہ جو خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہیں کہ آسمان راست بازوں کی رہائش گاہ ہوگی۔ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ پہلا کرنتھیو 2:9 آیت۔ جو اجر راست بازوں کے لیے ہے اسے انسان الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے، اسے صرف وہی جانیں گے جو اسے دیکھیں گے۔ کوئی بھی محدود ذہن و دماغ خدا کے فردوس کے جلال کا ادراک نہیں کر سکتا۔ کتاب مقدس میں نجات یافتہ کی میراث کو ملک کہا گیا ہے، عبرانیوں 11:14-16 آیت، وہاں آسمانی چرواہا اپنے گلے کو آب حیات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، زندگی کا درخت ہر ماہ پھل لاتا ہے اور اس کے پتے قوموں کی شفا کے لیے ہیں، وہاں دائمی ندیاں بہتی ہوں گی اور ان کے کناروں پر لہلہاتے درخت ہوں گے، جو خدا کے نجات یافتہ لوگوں کی راہوں پر سایہ کریں گے، وہاں وسیع و عریض میدان اپنی خوبصورتی پر اترائیں گے اور خدا کے پہاڑ کے فلک بوس مینار ہوں گے، ان پر امن میدانوں پر ان ندیوں کے علاوہ خدا کے لوگ ہوں گے جو مد تو آوارہ پھرتے رہے ہیں اسے اپنا گھر بنائیں گے، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے، پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ یسعیا 32:18 آیت، 60:18 آیت، 65:21-22 آیت، اور وہاں بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کریں گے اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوں گے، کانٹوں کی جگہ سنوبر نکلے گا اور جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا، بس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچھڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننا بچہ ان کی پیش روی کرے گا، وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ یسعیا 35:1 آیت، 55:13 آیت، 11:6-9 آیت، آسمانی ماحول میں درد نہیں رہ سکتا، وہاں درد، آہو نالا، رونا دھونا، جنازہ اور نوحہ کرنے کی علامات نہیں ہوں گی، وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ مکاشفہ 21:4 آیت، یسعیا 33:24 آیت، وہاں نیا یروشلم ہوگا جو جلالی نئی زمین کا دارالحکومت ہوگا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شہانہ افسر ہوگی، اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا، اور اس میں رونے کی صدا اور نالا کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ یسعیا 65:19 آیت، مکاشوا 21:3 آیت، خدا کے شہر میں رات نہ ہوگی، کسی کو اس کی خواہش نہ ہوگی، کسی کو خدا کی مرضی پر چلنے اور حمد و ثنا کرنے میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی، ہم صبح کی سی تازگی محسوس کریں گے جو کبھی ماند نہ پڑے گی، پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا۔ مکاشفا 22:5 آیت، وہ شعائیں جو خداوند کے جلال سے نکلیں گی وہ سورج کی روشنی کو مات کریں گی مگر وہ آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی، تاہم وہاں دوپہر کی روشنی سے کہیں زیادہ روشنی ہوگی۔ برے اور خدا کا جلال مقدس شہر کو نا ماند پڑنے والی روشنیوں سے بھرپور کر دے گا۔ نجات یافتہ دن کے دائمی جلال میں بغیر سورج کے چلیں گے۔ اس شہر میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے۔ مکاشفہ 21:22 آیت۔ خدا کے لوگوں کو یہ حق و شرف حاصل ہوگا کہ وہ خدا باپ اور بیٹے کے ساتھ روبرو رابطہ کر سکے۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، پہلا کرنتھیوں 13:12 آیت۔ اب ہم خدا کی شبی فطرت کے ذریعے اور اس کا جو انسانوں کے ساتھ برتاؤ ہے اس کے ذریعے منقص ہوتی دیکھتے ہیں، پھر ہم کسی ذریعے کے بغیر اسے روبرو دیکھیں گے۔ ہم اس کی حضوری میں کھڑے ہو کر اس کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں نجات یافتگان ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دیکھے گئے ہیں۔ وہ محبت اور ہمدردی جو خدا نے خود انسان کی روح میں بسا رکھی ہے وہاں اس کی حقیقی اور خوشگوار مشق کریں گے۔ مقدسین کے ساتھ پاک رفاقت اور مبارک فرشتگان کے ساتھ مطابقت اور تمام زمانوں کے وفاداروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں اکٹھے مل کر ایک بہت بڑے خاندان کو جنم دیں گے۔ اس سے 3:15 آیت۔ اس سے نجات یافتگان کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ غیر فانی اذہان نا تمام ہونے والی خوشی کے ساتھ تخلیقی قوت کے عجائب دیکھیں گے اور وہ وہاں نجات بخش محبت کو بھی پہنچائیں گے۔ وہاں کوئی ظالم فریبی نہیں ہوگا جو خدا کو فراموش کرنے کے لیے ترغیب دے۔ ہر ذہنی دماغی قوا ترقی کرے گی، ہر استعداد اور قابلیت فروغ پائے گی۔ تعلیم پانے کے تقاضے ذہن کو نہ تو ماند کریں گے نہ ہی انرجی کم کریں گے۔ گرینڈ ترین انٹرپرائزز آگے بڑھیں گے، انتہائی اہم آرزوؤں تک رسائی ہوگی، اتم حب جہ بروئے کار لائی جائے گی۔ اس کے باوجود اور بھی بہت سے بلند مقام ہوں گے جنہیں سر کیا جائے گا، نئے نئے عجائب ہوں گے، قابل تعریف نئی صداقتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تازہ مقاصد کے لیے ذہن بدن اور جان کی قوا کو استعمال کیا جائے گا۔ کائنات کے کل خزانے خدا کی مخلصی یافتہ کی سٹڈی کے لیے کھلے ہوں گے۔ موت سے بے خوف و خطر دوسری دنیا تک بغیر تھکاوٹ کے پرواز کریں گے۔ وہ دنیا جو انسانی دکھوں پر افسردہ تھی اور مخلصی یافتہ روحوں کی خوشی کے گیتوں کو سن کر باغ باغ ہو گئی تھی، بے پیاں خوشی و مسرت کے ساتھ اس دھرتی کے بچے گناہ میں نہ گرنے والے باشندوں کی حکمت اور خوشی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے علم کے وہ خزانے جو زمانہ در زمانہ خدا کے ہاتھ کی دستکاری کے اوپر غور و خوض کر کے حاصل کیے تھے، ان کا ادراک ان کے ساتھ شیئر کیے۔ غیر محدود ویژن کے ساتھ وہ تخلیق کے جلال کو بغور دیکھتے ہیں۔ سورج، ستارے اور ان کا نظام اپنے مقررہ ترتیب کے مطابق الہی تخت کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ چھوٹی سے لے کر بڑی چیز پر خالق خداوند کا نام کندہ ہے اور ہر ایک شے میں اس کی قدرت نمایاں ہے۔ ابدیت کے سال جیسے کہ وہ گزرتے جاتے ہیں، وہ مسیح یسوع خدا کے جلالی مکاشفہ کے بارے مزید بتاتے ہیں۔ جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح محبت، عزت و احترام اور مسرت بھی افزون ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان خدا کے بارے سیکھ لیتے ہیں اسی قدر وہ خدا کی سیرت کی زیادہ سے زیادہ مداح کرتے ہیں۔ اور جیسے خداوند یسوع مسیح نجات کی رحمتیں ان کے سامنے رکھتا ہے اور وہ نمایاں کامیابی انہیں بتاتا ہے جو شیطان کے ساتھ عظیم کشمکش سے حاصل ہوئی، تو نجات یافتگان کے دل مزید عقیدت سے بھر جاتے ہیں اور وہ خود بخود سنہری ستار بجانا شروع کر دیتے ہیں اور ہزاروں ہزار زبانیں خدا کی حمد کرنے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کے اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدال آباد رہے۔ مکاشفہ 5:13۔ عظیم کشمکش اختتام پذیر ہوئی، گناہ اور گناہگاروں کا خاتمہ ہو گیا، پوری کائنات پاک صاف ہو گئی، ہم آہنگی کے ایک جذبے اور شادمانی کی ترنگ وسیع و عریض کائنات میں اس کے ذریعے گونج اٹھتی ہے، جس نے تمام زندگی کا دھارا اور روشنی اور مسرت فضا کی لا امتناہی فضا میں جاری کیا، چھوٹے سے ذرے سے لے کر بڑی دنیا تک تمام چیزیں جاندار اور بے جان اپنی لازوال خوبصورتی اور کامل مسرت کے ساتھ پکار پکار کر کہتی ہے کہ خدا محبت ہے۔